ڈاکٹر پروفیسر سید طالب الرحمان شاہ صاحب، خطبہ جمعۃ المبارک، کیسٹ نمبر 415، بامقام جامعہ مسجد القدس، اہل حدیث، سچائی ٹاؤن، راول پنڈی، مورخہ 17/6/2005، موضوع توحید کے لیے محنت کی ضرورت ہے۔ رابطے کے لیے شفیق الرحمان، فون نمبر 5533679، راول پنڈی، موبائل نمبر 0300-511-9879، راول پنڈی۔
الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، واشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. روشنی کے لیے محنت کی ضرورت ہے، اور اندھیرے کے لیے محنت کی کوئی ضرورت نہیں۔ روشنی کا انتظام کرنا ہو، آپ کو لالٹین لانی پڑے گی، بازار سے تیل خریدنا پڑے گا، چراغ لانا پڑے گا، اس کی بتی کو سیدھا کرنا پڑے گا، اور اگر اندھیرا چاہیے، کوئی ضرورت ہی نہیں کہیں جانے کی، گھر بیٹھے رہیں اندھیرا خود ہی آ جائے گا۔ پاس ہونے کے لیے محنت کی ضرورت ہے، کیا فیل ہونے کے لیے بھی محنت کی ضرورت ہے؟ پاس ہونے کے لیے طالب علم رات کو پڑھتا ہے، فجر کی نماز کے بعد پڑھتا ہے، الارم لگا کر بیٹھتا ہے، میں نے اتنے بجے پڑھنا ہے، اتنے بجے سونا ہے۔ اور ایک طالب علم نے اگر فیل ہونا ہو، کیا اس کے لیے بھی اپنے اوقات مقرر کرنا ضروری ہے؟ جب فیل ہی ہونا ہے تو کوئی ضرورت نہیں۔ خود رو گھاس اگر اگانی ہو، محنت کی کوئی ضرورت نہیں، بارش برسے گی، خود رو گھاس اگ جائے گی۔ اور اگر آم کا، پھلدار کوئی درخت کا پودا لگانا ہو، اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے۔ زمین تیار کریں گے، ارد گرد کی گھاس کو اکھیڑیں گے، بازار سے پودا خرید کر لائیں گے، اس کی گوڈی کریں گے، سردی اور گرمی کا خیال کریں گے، برف باری کا خیال کریں گے۔ یہ سارے انتظامات اس لیے کرنے پڑتے ہیں کہ آپ کو ایک چیز درکار ہے، جنت میں جانے کے لیے محنت کی ضرورت ہے۔ کیا جہنم میں جانے کے لیے بھی محنت کی ضرورت ہے؟ اللہ کی بات نہ مانے، اللہ کی وحدانیت کو نہ مانے، خود بخود جہنم میں جائیں گے۔ یہ جہالت ڈیرے کہاں لگاتی ہے؟ عقیدے کی خرابی کہاں پیدا ہوتی ہے؟ جہاں علم نہیں ہوتا، جہاں روشنی نہیں ہوتی، وہاں جہالت ڈیرے ڈال دیتی ہے۔ سندھ کے علاقے میں چلے جائیں، بتا دیں کسی کو کہ یہ پیر صاحب آئے ہیں، بس آپ کی وہ پوجا کی جائے گی کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا. ہمارے ایک ساتھی بتا رہے تھے کہ سیالکوٹ سے ایک شخص غربت کا مارا ہوا سندھ میں چلا گیا. کچھ عرصے کے بعد سیالکوٹ واپس آیا, وہ جسے گدا بھی چڑھنے کے لیے میسر نہ تھا مرسیڈیز پر چڑھ کر آیا. ساتھ دو چار گن مین ہیں, دو چار اور حاشیہ نشین ہیں. اس کی آواز پہچان کر ایک شخص کہنے لگا, ارے تو بھائی میراثی نہیں, سیالکوٹ کا میراثی, تیرا باپ جو ہے وہ محفلوں میں آ کر یہ گانا بجانا کرتا تھا, لوگوں کو ہنسایا کرتا تھا اور تجھے پیسے مل جایا کرتے تھے. کہا خاموش, میرے گھر آنا میں پھر بتلاؤں گا. گھر چلے گئے, گھر بھی کیا ٹھاٹ کا اس نے بنا لیا. کہا یہ ساری کرامات میری سندھ جانے کی ہیں, میں وہاں چلا گیا اور دیکھو مجھے کیسا رنگ لگ گیا. اب سندھ میں یا دیہاتی علاقوں میں جہالت ہی جہالت ہے, جو مولوی کہہ دے بس. پیر کی بھوک سے بیٹا بھی پیدا ہو رہا ہے, بیٹی بھی پیدا ہو رہی ہے. عقیدے کی سب سے زیادہ خرابی ان دیہاتی علاقوں میں, سندھ کے علاقوں میں, جہاں دنیاوی تعلیم نہیں پہنچی. دنیاوی تعلیم چاہے اپنی جتنی مرضی خرابیاں لے آئے, لیکن کم از کم انسان کی آنکھیں ضرور کھول دیتی ہے. وہ سجدہ کرنے سے پہلے, قبر کو سجدہ کرنے سے پہلے ایک مرتبہ سوچتا ضرور ہے کہ میں کس کو کر رہا ہوں, یہ ہے کون جس کو میں سجدہ کر رہا ہوں؟ مر گیا تھا, اس کو میں نے نہلایا, کفنایا, دفنایا, اب میں اسی کے آگے جھک جاؤں جس کو کیڑے کھا گئے, جس کو خاندان والوں نے اس لیے گھر میں نہیں رکھا کہ ایک دن بھی اگر لیٹ ہو گیا اس کے جسم میں کیڑے پڑ جائیں گے, بدبو پیدا ہو جائے گی, محلہ سارا سڑ جائے گا. دنیاوی علم رکھنے والا کم از کم شرک کرنے سے پہلے یہ سوچتا ضرور ہے کہ کس کو سجدہ کروں میں. وہ جو میری طرح ہگتا تھا, ٹوائلٹ جاتا تھا, پیشاب کرتا تھا, محتاج تھا, بھوکا تھا, پیٹ بھرتا تھا, سویا کرتا تھا, جاگتا تھا, چلنے پر مجبور تھا, بیٹھنے پر مجبور تھا, لیٹنے اور سونے پر مجبور تھا, اس کی بیوی, اس کے بچے, اس کے اندر گندگی بھری ہوئی تھی, وہ ڈرم تھا گندگی کا, پیٹ کے اندر پوری گندگی بھری ہوئی, میں اس کو سجدہ کروں؟ میرے اور اس میں فرق کیا؟ اور جہاں یہ دنیاوی علم بھی نہیں پہنچا وہاں جہالت کے ڈیرے ہیں, وہاں جو مرضی عقیدہ بنا دو, مندر ڈھا دو, مسجد ڈھا دو, ڈھا دو جو کچھ, مندر ڈھا دے, مسجد ڈھا دے, ٹا دے جو کچھ ٹہندا, پر کسے دا دل نہ ٹاویں, رب دلاں وچ رہندا. اللہ کا گھر مومن کا دل, اور یہ صوفیوں کا بیڑا غرق جنہوں نے یہ عقیدہ گھڑا. قلب المومن بیت الرب, مومن کا دل اللہ کا گھر ہوتا ہے. اس لیے مسجد گرانے میں کوئی حرج نہیں, مندر گرانے میں کوئی حرج نہیں, لیکن کسی کا دل نہ دکھانا. کیوں؟ دلوں میں اللہ رہتا, اللہ کو اور گھر کوئی نہیں ملا. یہ خون کا منبع, یہ گوشت کا لوتھڑا, یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنا ٹھکانہ بنا لیا. اب ہے اللہ کتنا سا چھوٹا سا جو دل میں آ گیا. یہ جہالت اور عقیدے کی خرابی کہاں سے پیدا ہوئی؟ اس جہالت کی وجہ سے کہ نہ دنیا کا علم نہ دین کا علم, اس لیے جو چاہے عقیدہ اپنا لو. اس جمہوریت کا بیڑا غرق ہو جنہوں نے لوگوں کو صحیح عقیدہ اپنانے میں رکاوٹ پیدا کی. لوگ اکثریت کو دیکھتے ہیں, اکثریت کی در ہے, پھر کہتے ہیں اچھا تم ہو کتنے, تمہاری پوری شہر میں مسجدیں ہیں کتنی, تمہاری اپنی تعداد کتنی ہے, تم صحیح باقی سارے غلط. یہ جتنے آئے, یہ علی حجویری آئے, یہ غازی بابا آئے, یہ بری امام آئے, یہ اتنے اولیاء اللہ آئے, سارا افغانستان سے صوفیا نے چل کر دین اسلام پھیلایا، اور ادھر سلام پھیرا سارے حافظ، ادھر سلام پھیرا سارے ناظرہ پڑھنے والے بن گئے۔ یہ ہندوؤں کو مسلمان، یہ صوفیوں، یہ سارے پاگل تھے، سارے دیوانے تھے، کسی کا عقیدہ بھی صحیح نہیں تھا۔ اور تم بس یہ چند ٹوٹرو، یہ تم صحیح ہو، باقی سارے غلط ہیں۔ اور آپ عقل سے سوچیں، پہلی دوسری جماعت میں، پرائمری سکول میں بچوں کی تعداد کتنی زیادہ ہوتی ہے، لیکن ماسٹر ڈگری، ایم بی بی ایس یا انجینئر کی ڈگری کس کے ہاتھ میں ہوتی ہے؟ سب کے ہاتھ میں۔ اکثریت طلباء کی یا پرائمری میں رہ گئی یا میٹرک میں رہ گئی، کسی نے زیادہ چھلانگ لگائی، کالج میں پہنچ گیا، ایف اے کر کے پھر گھر میں بیٹھ کے۔ یہ چند خال خال لوگ ہوتے ہیں جو اونچے عہدوں پر پہنچتے ہیں، یہ گنتی کے ہیں۔ اگر کہا جائے یہ سارے طلباء یہ غلط اور بس تم صحیح، یا تو ان کو بھی مانو کہ ان کے ہاتھ میں بھی ماسٹر ڈگری ہے، وہ بھی ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہیں، وہ بھی انجینئر ہیں، یا تم چند آدمی، تمہارے بارے میں ہم یہ عقیدہ اپنا لیں کہ تمہارے پاس تو ڈگری ہے، باقی سب پاگل غلط ہیں۔ کسی کاشتکار سے، زراعت پیشہ سے پوچھ کر دیکھ لیں کہ جو پھل کا پودا تو لگاتا ہے اس کے ارد گرد جو گھاس اگتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے یا پودا زیادہ ہوتا ہے تعداد میں؟ پودا ایک اور جڑی بوٹیاں ادھر ادھر سے اتنی زیادہ کہ بار بار اس کو گوڈی کر کے وہ جڑی بوٹیاں نکالنی پڑتی ہیں، ورنہ پودا گیا۔ اب لوگ ہم سے یہی سوال کرتے ہیں کہ تمہارا عقیدہ بالکل صحیح بس، اور باقی سب لوگ مشرک ہیں، بدعتی ہیں، یہ ہے وہ ہے، تمہاری تعداد ہے کتنی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہودیوں اور عیسائیوں کو توحید کی دعوت دی تو یہودی اور عیسائی کہنے لگے صف لنا ربک، اپنے رب کی صفت بیان کر، اس کی نشانیاں اور خوبیاں بیان کر، اس کی صفات بیان کر، تیرا رب ہے کیسا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ایمان لے آؤ، اے یہودیوں، اے عیسائیوں، اے مکے کے مشرکوں، ایمان لے آؤ۔ کہتے اچھا ایمان لے آئے، بتا تو صحیح کس پر ایمان لائیں، تیرا رب ہے کیسا، اس کی کیا خوبیاں ہیں، کیا نشانیاں ہیں، کیا اس کی تعریف ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا قل ہو اللہ احد، اللہ نے اپنے نبی پر وحی کیا کی، اے نبی ان کو بتلا دے یہ تیرے رب کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں، قل ہو اللہ احد، کہہ دے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ اس سے کوئی جنا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ اس کی کوئی برابری کرنے والا۔ اب گیا یہودیوں کا عقیدہ عزیر ابن اللہ کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، گیا عیسائیوں کا یہ عقیدہ کہ المسیح ابن اللہ، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، مکے کے مشرکوں کا یہ عقیدہ کہ وہ خرقوا له بنین و بنات بغیر علم، کہ انہوں نے اللہ کے بیٹیاں اور بیٹے بنا رکھے ہیں، ان کا بھی عقیدہ گیا۔ صافی عقیدہ کیا رہا؟ صافی اور صحیح عقیدہ یہ باقی رہا، اللہ ایک، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ بے نیاز ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ بیٹی ہے، نہ باپ ہے، نہ کوئی رشتہ دار ہے، نہ اس کی بیوی ہے، نہ اس کی برادری ہے، وہ اکیلا ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، ساری دنیا فنا ہو جائے گی، اس کو فنا نہیں۔ آپ قرآن مجید پڑھ لیں، قرآن مجید کا جو صفحہ آپ کھولیں گے اللہ کی وحدانیت، مختلف قصص بیان ہوں گے انبیاء کے، لیکن اللہ کی وحدانیت پر انجام ہوگا اور اس قصے کا، اس واقعے کا۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ایعجز احدکم ان یقرأ فی لیلۃ ثلث القرآن، ہمارے ہاں شبینے ہوتے ہیں، ایک رات میں وہ پورا قرآن پڑھ دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دن سے پہلے قرآن مجید ختم کرنے سے منع فرمایا. آپ نے فرمایا کس میں ہمت ہے اس بات کی کہ وہ تہائی قرآن ایک رات میں پڑھ لے؟ اب کون ہے جو تہائی قرآن ایک رات میں پڑھے؟ ہاں وہ ضرور پڑھ لے گا کہ جس کی قرآن سننے پر پتہ لگتا نہیں کیا پڑھ رہا ہے، یعلمون تعلمون، یعلمون تعلمون کی خبر ہوتی ہے، باقی کچھ پتہ نہیں. ملتان میں ایک قاری صاحب تھے، اس کی غلطیاں نکالنے کے لیے ایک حافظ تیار ہو گیا کہ چلے اس حافظ کی غلطیاں نکالیں گے. اس کو بھی پتہ لگ گیا کہ آج میرے پیچھے حفاظ کھڑے ہیں میری غلطیاں پکڑنے کے لیے. اس نے ایسی ریل گاڑی چلائی، کسی کو پتہ ہی نہیں لگا پڑا کیا. ایسا پڑھنے والا جو شبینے میں پڑھتا ہے، جس کی سرپرستی ہماری حکومت بھی کرتی ہے کہ ان لوگوں کو شبینوں میں لگا دو، پتہ نہیں قرآن کے اندر ہے کیا، بس قرآن پڑھ لیا، میرا بیٹا حافظ بن گیا، اسی پر خوش ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے جب یہ سنا اپنی عاجزی کا اظہار کر دیا. آپ نے فرمایا قل ہو اللہ احد تعدل ثلث القرآن، صرف قل ہو اللہ احد یہ اکیلی سورت تہائی قرآن کے برابر ہے. اب اس کی یہ فضیلت کیوں ہے؟ اس میں اللہ کی وحدانیت ہے. جس چیز کے لیے یہ پوری کائنات بنی، اس میں، اس سورت میں اس چیز کا تذکرہ ہے، اور جس چیز کے اختتام پر یہ کائنات مٹا دی جائے گی، جب وہ چیز نہ رہے گی یہ کائنات بھی مٹ جائے گی، اس سورت میں اس چیز کا تذکرہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قیامت اس وقت قائم ہوگی جب اللہ کا نام لینے والا اس روئے زمین پر کوئی نہیں ہوگا، جب اللہ اللہ کہنے والا، اللہ کی توحید کو ماننے والا اس روئے زمین پر نہ ہوگا، اللہ اس دنیا کو لپیٹ دے گا. یہ کائنات بنی کیوں؟ اللہ کی عبادت اور وحدانیت کے لیے. اللہ تعالیٰ نے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اپنی عبادت کے لیے اس کائنات کو پیدا کیا، اور اس کا انجام اور اختتام کہاں پر ہوگا؟ جب اللہ کا نام لینے والا، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والا اس روئے زمین پر نہ ہوگا، اللہ اس زمین کو بھی پلٹ دے گا، سورج اور چاند بھی پلٹ دے گا، آسمان بھی پھٹ جائے گا، پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ساری کائنات تبدیل ہوگی. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا جس سورت میں توحید کا تذکرہ ہے یہ تہائی قرآن کے برابر ہے. جو 3 مرتبہ اس سورت کو پڑھتا ہے اللہ اس کو پورے قرآن کا ثواب دے دیتا. ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ اقبلت مع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فسمع رجلا یقرا قل ہو اللہ احد اللہ الصمد. میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آ رہا تھا، اللہ کے نبی نے ایک آدمی کو قل ہو اللہ احد پڑھتے ہوئے سنا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجبت، اللہ کے نبی اس کی سورت کو سننے کے بعد فرمانے لگے وجبت، واجب ہو گئی. قل تو وما وجبت، صحابی کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا وما وجبت، کیا چیز واجب ہو گئی؟ قال الجنہ، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. اسی لیے حضرت عثمان پریشان تھے کہ وہ اللہ کے نبی سے یہ پوچھ نہ سکے کہ اللہ کے نبی ہماری نجات کیسے ہوگی. جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان کو اس بات کی خبر دی
کہ عثمان خوش ہو جاؤ، میں نے اللہ کے نبی سے یہ پوچھ لیا تھا کہ ہماری نجات ہوگی کیسے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات سن کر کہ اللہ کے نبی نے ابو بکر کو بتلا دیا تھا، حضرت عثمان پوچھنے لگے ابو بکر وہ اللہ کے نبی نے کیا بات فرمائی تھی. ابو بکر کہنے لگے عثمان اللہ کے نبی نے فرمایا تھا وہ کلمہ جو میں نے اپنے چچا پر پیش کیا اور اس نے انکار کر دیا، وہ کلمہ ہماری نجات کا مدار ہوگا، جس کا کلمہ صحیح ہوگا وہ جنت میں ورنہ جہنم میں. قل ہو اللہ احد، اس میں توحید ہے اور کلمے میں توحید ہے. جس آدمی کا کلمہ صحیح یا جس آدمی نے توحید کا اقرار ایسے کیا کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ کسی سے جنا گیا اور نہ اس کی کوئی برابری ہمسری کرنے والا ہے، اس کی توحید پختہ ہے اور یہ شخص جنتی ہے. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں وجبت، صحابی پوچھتا ہے اے اللہ کے نبی وما وجبت، کیا چیز واجب ہوئی؟ فقال الجنہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس پر جنت واجب ہو گئی. حدیث میں آتا ہے قال رجل من الانصار یعمهم فی مسجد قباء، ایک انصاری مسجد قباء میں لوگوں کی امامت کروایا کرتا تھا. اس کا طریقہ کار یہ تھا جب نماز شروع کرتا افتتح بقل ہو اللہ احد، وہ الحمد پڑھنے کے بعد سب سے پہلے سورۃ اخلاص قل ہو اللہ احد پڑھتا، حتی یفرغ منہا، یہاں تک کہ اس کا اختتام کر لیتا، اس سے فارغ ہو جاتا. ثم یقرأ بسورۃ اخرى معها، پھر اس کے ساتھ ایک کوئی اور سورت ملا دیا کرتا. وکان یصنع ذلک فی کل رکعۃ، اور یہ صحابی ہر رکعت میں یہی کام کیا کرتا تھا، پہلے سورت فاتحہ پڑھتا، پھر قل ہو اللہ احد پڑھتا، اس کے بعد پھر کوئی سورت ساتھ میں آتا. لوگوں نے اعتراض کیا کہ دیکھ قل ہو اللہ احد یہ پوری سورت ہے، اگر تو یہ پڑھ لے یہی کافی ہے، اور اگر تو نے یہ نہیں پڑھنی کوئی اور سورت پڑھ لے، یہ کیا طریقہ کار ہے کہ ہر رکعت میں تو قل ہو اللہ احد پہلے پڑھتا ہے بعد میں کوئی اور سورت پڑھتا ہے. وہ کہنے لگا، لوگ اس سے کہنے لگے فَإِمَّا أَن تَقْرَأَ بِهَا وَإِمَّا أَن تَدَاهَا، بہتر یہی ہے یا تو اسی کو پڑھ صرف قل ہو اللہ احد، وَأَن تَدَاهَا وَتَقْرَأَ بِسُورَةٍ أُخْرَى، یا ایسے کر اس کو چھوڑ دے کوئی اور سورت پڑھ لے. وہ صحابی امام لوگوں سے کہنے لگا قَالَ مَا أَنَا بِتَارِكِهَا، دیکھو میری امامت رہتی ہے یا نہیں رہتی، لیکن میں اس سورت کو نہیں چھوڑ سکتا. ان احببتم ان امکم، اگر تم یہ چاہتے ہو ان امکم کہ میں تمہاری امامت کرواؤں بہا اس طریقے سے جو طریقہ میں نے اختیار کر رکھا ہے، فال تو میں کرنے کے لیے تیار ہوں، وَإِن كَرِهْتُمْ تَرَكْتُكُمْ، اور اگر تمہیں یہ ادا میری پسند نہیں آتی میں تمہاری امامت کو سلام کہتا ہوں، میں تمہاری امامت سے دست بردار ہوں. اگر تمہیں یہ طریقہ میرا پسند ہے کہ میں قل ہو اللہ احد پڑھوں اور اس کے بعد کوئی اور سورت ملاؤں تو ٹھیک ہے، میرے پیچھے نماز پڑھو میں تمہارا امام، اور اگر تمہیں یہ بات پسند نہیں تو ٹھیک ہے اپنی امامت لے لو کسی اور کو دے دو. اب ہمارے تو چودھری تھے نہیں وہاں پر کہتے چلے طرف ہٹ، آج تو نہیں کوئی اور امام آ جائے گا، تو ہوتا کون ہے؟ دو ٹکے کا مولوی تجھے 4-5 ہزار ہم دے اور تیرے اندر اتنا غرور اور تکبر کہ تو ہمیں جواب دے مسلح پہ کھڑا ہو کے کہ میں تو یہی طریقہ اختیار کروں گا. ہمارے راولپنڈی میں ایک مسجد ہے، جو امام سورۃ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھے وہاں کے چودھری بڑے خوش ہوتے ہیں، ہاں ہمارے طریقے پر چلا، اور جس امام نے آ کر خلاف ورزی کی ان کے ماتھے پر شکن پڑ جاتی ہے اچھا میں تجھے کہوں کہ سورت فاتحہ سے بسم اللہ پہلے پڑھ، اونچی آواز سے پڑھ، اور تیرے اندر یہ جرت کہ تو کہے کہ نہیں میں اپنی مرضی کروں گا. اب اس چودھری کو یہ پتا نہیں کہ حدیث میں کیا آتا ہے، علم تو چودھری مدرسے بناتے ہیں، بڑے بڑے مدرسے بنائیں گے، کیا ان مدرسوں میں اپنی اولاد کو پڑھنے کے لیے داخل کریں گے؟ توبہ توبہ توبہ. یہاں مولوی صاحب آپ بھی کوال کرتے ہیں، میرا بیٹا یہاں پڑھے، صفوں میں بیٹھ کے پڑھے، میرا بیٹا مدرسے میں، میں اس کے لیے انگلش میڈیم سکول میں اس کو داخلہ دلواؤں، اس کے لیے ٹیوٹر کا انتظام کروں، اس نے بعد میں چودھری بننا ہے، تم جیسے مولویوں کو نیچے رکھنا ہے، اپنے گھٹنوں تلے دبانا ہے. اگر یہ بھی تمہارے ساتھ مسلح پر بیٹھ کر پڑھا، تمہارے اور اس کے درمیان کوئی فرق نہ رہا، اس کا سٹیٹس اونچا ہے اور تم کمی کمین نیچے. حدیث میں آتا ہے، صحابی بیان کرتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر اور عمر جب بھی افتتاح القرات قرات جب بھی قرات کی کا افتتاح کرتے، شروع کرتے، کہاں سے شروع کرتے؟ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرتے. یہ نبی کا تھا، لیکن کبھی کبھی اللہ کے نبی بسم اللہ جہری بھی پڑھ دیا کرتے تھے. تو سنت طریقہ یہ ہے کہ بسم اللہ کبھی کبھی جہری سورت فاتحہ کے ساتھ پڑھ لینی چاہیے، لیکن دائمی یہ طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہیے. اب وہاں چودھری تو تھے نہیں صحابہ کے دور میں کہ اس امام کو اٹھا کر کہتے پیچھے ہٹ، وہ امامت کرواتا رہا بدستور، لیکن دل میں لوگوں کے غصہ ضرور تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، فلما آتاہم النبی اخبروہ الخبر، جب اللہ کے نبی مسجد قباء میں تشریف لائے، لوگوں نے اللہ کے نبی کو بتلایا کہ اللہ کے نبی یہ امام یہ حرکت کرتا. فقال یا فلان، اللہ کے نبی پوچھنے لگے امام سے، اے فلان ما یمنعک مما یامر بہ اصحابک، تو اپنے ساتھیوں کی بات کیوں نہیں مانتا؟ ما یمنعک، کیا چیز تجھے منع کرتی ہے؟ مما یامر بہ اصحابک، جو ساتھی تیرے ساتھی تجھے حکم دے رہے ہیں، کیا چیز منع کرتی ہے کہ تو ان کی بات نہیں مانتا؟ وما یحملو کا ان تقرا ہاذہ السورۃ فی کل رکعت، اور کیا چیز تجھے مجبور کرتی ہے کہ تو یہ سورت ہمیشہ ہر رکعت میں پڑھے؟ فقال یا رسول اللہ، وہ امام کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی، انی احبہا، مجھے اس سورت سے محبت ہے. فقال یا رسول اللہ، جواب میں امام کیا کہنے لگا؟ انی احبہا، مجھے اس سورت سے محبت ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان حبہا ادخلک الجنہ، اللہ کے نبی نے فرمایا تیری اس محبت کی وجہ سے، یہ تیری سورت قل ھو اللہ سے، سورت اخلاق سے، اخلاص سے جو محبت ہے، تیری یہ محبت تجھ کو جنت میں پہنچا دے. سورت اخلاص سے محبت اس کی کیوں ہے؟ اس میں عقیدہ توحید ہے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہے، اس کی شہادت ہے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مؤذن آزان دیتا ہے، آزان میں یہ کلمات کہتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن کوئی چیز، چاہے وہ تر ہے، چاہے وہ خشک ہے، چاہے وہ پتھر ہے، چاہے وہ درخت ہے، چاہے انسان ہے، چاہے حیوان ہے، چاہے جن ہے، چاہے فرشتے ہے، اللہ کی جتنی مخلوق ہے، قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ کے سامنے پیش ہو کر گواہی دے گی کہ اللہ تیرا یہ بندہ تیری وحدانیت کا اقرار کیا کرتا تھا. جب لوگ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ یہ بندہ تیری وحدانیت کا اقرار کیا کرتا تھا، لا الہ الا اللہ کی صدا بلند کرتا تھا، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ لا الہ الا اللہ جنت میں جانے کے لیے کافی ہے. سوچئے جب ساری مخلوق مل کر اس بات کا اقرار کر رہی ہے اس کا مقام اور مرتبہ کتنا اونچا ہو. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جن کو جگہ نہیں ملتی وہ پیچھے مکان میں ٹینٹ لگا ہوا ہے وہاں چلے جائیں. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے اونچی گردن یہ فخر کی علامت ہے, یہ فضیلت کی علامت ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن سب سے اونچی گردن مؤذن کی ہوگی جو اللہ کی وحدانیت اور نبی کی رسالت کا اقرار ہی نہیں کرتا بلکہ لوگوں کو سناتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں, محمد الرسول اللہ کے علاوہ کوئی رسول نہیں. عقیدہ توحید اپناؤ کیسا, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا. عقیدہ توحید وہ اپناؤ جو صحابہ نے اپنایا, وہ نہ اپناؤ جو صوفیوں نے اپنایا کہ قلب المؤمن بیت الرب, کے بندے کا دل اللہ کا گھر ہے. مندر اور مسجد گرا لیکن کسی کا دل نہ دکھا. قیامت کے دن کون سا عقیدہ کام آئے گا؟ لوگوں سن لو غور سے, جن لوگوں نے عقیدہ توحید کو اپنا نہیں رکھا وہ میری بات کو غور سے سنیں, اس کو یاد رکھیں, اپنے بچوں اور بیوی کو جا کے سنائیں کہ عقیدہ توحید کون سا کام آئے گا جو صحابہ نے اپنایا, وہ عقیدہ کام آئے گا قیامت کے دن, اور جو آپ کے مولوی اور صوفیوں نے بتایا وہ عقیدہ کبھی بھی کامیاب نہیں آئے گا. آپ یہاں بھی ذلیل اور آخرت میں بھی ذلیل. عقیدہ توحید کا انکاری کوئی نہیں, قبر پر سجدہ کرنے والا بھی انکاری نہیں, قبر پر نظر و نیاز چڑھانے والا بھی انکاری نہیں, یہ پھولوں کی چادر چڑھانے والا بھی انکاری نہیں, یہ بھی زبان سے کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لیکن یہ عقیدہ ہے توحید یہ نقلی ہے, جیسے ڈالڈا گھی ملتا ہے نقلی, دیسی گھی کے مقابلے میں نقلی گھی, اسی طرح یہ عقیدہ توحید نقلی ہے اصلی نہیں. اصلی عقیدہ توحید کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہ کرنا, اللہ کے علاوہ کسی کو معبود برحق نہ ماننا, اللہ کے علاوہ کسی کو داتا نہ سمجھنا, اللہ کے علاوہ کسی کو بری کرنے والا نہ سمجھنا, اللہ کے علاوہ خزانوں کا مالک کسی کو نہ سمجھنا, اللہ کے علاوہ گنج بخش کسی کو نہ سمجھنا. اگر تو نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی یہ سمجھا کہ یہ بھی داتا ہے, بری کرتا ہے, گنج بخش ہے, فیض بخش ہے, تو بھی ویسے جہنمی جیسے ابو جہل جہنمی. اصلی عقیدہ توحید کیا ہے؟ لا تشرک باللہ, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. ان قتلتا حرکتا, اگر تجھے زندہ آگ میں تجھے جلا دیا جائے یا زندہ کے تیرے ٹکڑے کر دیے جائیں. یہ عقیدہ توحید اپناؤ گے تو اس حدیث کا مستاق بنو گے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے صحابہ کیا تم جانتے ہو ما حق اللہ علی العباد, کہ اللہ کا بندوں پر حق کیا ہے؟ صحابہ کہنے لگے اللہ و رسولہ عالم, اللہ کے نبی اور اللہ تعالی کی ذات ہی بہتر جانتی ہے کہ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے. آپ نے پوچھا اے میرے صحابہ کیا تم جانتے ہو ما حق العباد علی اللہ, کہ بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ صحابہ کہنے لگے اللہ و رسولہ عالم, اللہ اس کا رسول ہی بہتر جانتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے, اور بندوں کا اللہ پر حق یہ ہے کہ جو بندے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے اللہ ان کو جہنم میں نہ پھینکے. یہ ہے اصلی عقیدہ توحید جس کی وجہ سے اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے, قریب نہیں پھٹکتی اگر اس کا عقیدہ توحید درست ہوا. کیا آپ نے وہ حدیث نہیں سنی, آنے والے نے عقیدہ توحید کا اقرار کیا, نہ نماز پڑھی, نہ روزہ رکھا, نہ زکات دی, نہ کوئی اور عمل کیا, صرف عقیدہ توحید کا اقرار کیا. جنگ ہو رہی تھی, اللہ کے نبی سے پوچھا میں پہلے کلمے کا اقرار کروں یا کافروں سے لڑوں, آپ نے فرمایا پہلے کلمے کا اقرار کر, توحید کو مان پھر عمل کرنا. آج ہمارے معاشرے کی برائی یہ بھی ہے بھئی اللہ کی نماز پڑھنی چاہیے جیسے پڑھ لو, اللہ کو ماننا چاہیے جیسے مان لو, اور اگر کہیں بیوی کو ماننا چاہیے جیسے مانو چاہے ماں مان لو, کہا توبہ تو حرام حرام حرام. بیوی کو ماں مانو تو حرام, اور مولویوں اور صوفیوں کو پیروں کو رب مانو تو ٹھیک ہے جی, اللہ ہی کو مان رہا جس رنگ میں مانے, اللہ کے ہر رنگ, اللہ کو راضی کرنا. تبلیغی جماعت اٹھتی ہے لوگوں کو گھیر کے آتی ہے, آؤ دکان سے آؤ, آؤ مسجد میں آؤ, باتیں ہوں گی فائدہ ہوگا, آؤ نماز کے لیے. ارے جس کو تو نماز پڑھانا چاہتا ہے پہلے اس کا عقیدہ تو پوچھ, یہ قبروں کا پجاری اور تو اس کو نماز کی دعوت دیتا ہے. قبروں کے پجاری کے لیے سب سے پہلے دعوت کیا ہے, چھوڑ ان قبروں کو, کفر کر قبر والوں سے, انکار کر ان پیروں اور ولیوں کا, اور کہہ لا الہ الا اللہ, اللہ تیرے ہاتھ میں سب کچھ, یہ سب فقیر. جب تک فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ, جب تک اللہ کی وحدانیت پر تیرا ایمان نہیں, ان پیروں اور فقیروں کے ساتھ تو کفر نہیں کرتا, اس وقت تک تیرا عقیدہ توحید بیکار ہے. ہماری ایک برائی معاشرے کی یہ بھی ہے بس عمل کرو جس طریقے سے بھی کرنا چاہتے, نہیں اللہ کے نبی نے فرمایا عمل بعد میں, پہلے اپنا عقیدہ درست کر. عقیدہ درست کیا, جنگ میں شریک ہوا, پہلے ہی رحلے میں شہید. اللہ کے نبی کے سامنے جب اس کی لاش لائی گئی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما صلی, اس نے نماز نہیں پڑھی, وما صام, اس نے روزہ نہیں رکھا, لیکن میں نے اس کے سرحانے جنت کی 70 حوروں کو بیٹھے دیکھا. اسے کیا چیز لے گئی جنت میں, نماز روزہ حج یا زکات, وقت ہی نہیں ملا اس کو نماز پڑھنے کا. کلمہ توحید عقیدہ توحید اس کا درست تھا, سیدھا جنت میں گیا. کما کال آج ہم جو زور زیادہ دیتے ہیں ہماری بحثیں رفع الیدین اور آمین پر نہیں, کہیں تذکرہ آ جائے یہ اللہ کی نبی کی سنت ہے, جو نبی سے محبت کرتا ہے اس کا فرض بنتا ہے نبی کی سنت پر چلے. لیکن ہمارے خطبوں کی بنیاد یہ معمولی مسائل نہیں, ہمارے خطبے کی بنیاد یہ بنیاد ہے عقیدہ توحید. اب آپ یہ دیکھ لیں, ساتھ مسجد کے ساتھ ڈی پی سی ڈل رہی ہے, بنیادیں پڑ رہی ہیں. اب یہ بنیادیں اینٹوں پر بھی بن سکتی ہے, 2-3 منزلہ اینٹوں پر بھی بن سکتی ہے, لیکن نیچے پانی ہے. ہو سکتا ہے بنیادیں دراڑ پڑ جائے, بلڈنگ بیٹھ جائے, پلستر پھٹ جائے, دیواریں پھٹ جائے. ہم نے بنیادوں کو کیسے پختہ کیا, سریا ڈالو, کنکریٹ ڈالو, جتنا خرچہ آتا ہے آئے, لیکن بنیاد پختہ ہو, آئندہ 5 منزلہ 6 منزلہ چلے جائے کوئی پرواہ نہیں. اگر عقیدہ توحید ایسے ہی پختہ ہوا, مار مار کر, کوٹ کوٹ کر اتنا پختہ کر دیا, کہ نرمی کی کہیں بھی گنجائش نہیں، یہ اکیلا کھڑا ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام اکیلے کھڑے ہیں، باپ کہتا ہے گھر چھوڑ دے، کہا چھوڑ دیا، برادری کہتی ہے شہر سے نکل جا، نکل گیا، بادشاہ نے کہا ملک بدر کر دو، کہا نکل جاؤں گا لیکن اللہ کے دین کو نہیں چھوڑوں گا. ہماری دعوت اس عقیدے کی دعوت ہے، اس بنیاد کی دعوت ہے، اور وہ ہمارا ساتھی ہے، اس کی ہم نماز جنازہ پڑھیں گے. لوگ آتے ہیں جی میری ماں مر گئی، باپ مر گیا، جنازہ پڑھا دو. ہم پوچھتے ہیں اہل حدیث نہیں، اہل حدیث تو نہیں تھا، مسلمان تھا جی، میرا باپ مسلمان تھا، قبروں کو جاتا تھا، ان کو پوچھتا تھا، علی حجویری کے دربار پر نظروں نے، ہاں جی وہ تو جا کر کیا کریں جی، جاہل تھا. اب جنازہ پڑھانے کے لیے ہم سے خواہش کہ آپ پڑھا دیں اس کا جنازہ. میرے بھائیو وہ ہمارا ساتھی ہے جو عقیدہ توحید کا ساتھی ہے، اور جو عقیدہ توحید کا ساتھی نہیں وہ ہمارا دشمن ہے، چاہے باپ ہی کیوں نہ ہو. غور سے سن لو، کسی ایسے آدمی کا جنازہ ہم سے خواہش نہ کرنا کہ ہم کسی آدمی کا جنازہ پڑھائیں گے جو قبر پرست ہوا. قبر پرست کے ساتھ ہماری دشمنی ہے، وہ چاہے جاہل ہے یا مولوی ہے، وہ ہمارا دشمن، وہ ہمارا بھائی نہیں، وہ رشتہ دار نہیں، ایک دور کا جس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. لیکن کلمے کا تعلق ہے کہ یہ لا الہ الا اللہ کا ساتھی ہے، وہ ہمارے سگے بھائی سے زیادہ ہمیں پیارا. یہ کلمہ توحید، عقیدہ توحید، اس کو اپناؤ، اس کے بغیر سارے اعمال برباد ہیں. اصل کامیابی اس کو ملے گی جو اس عقیدہ توحید کو اپنائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ
نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ایک تو اعلان یہ ہے کہ امین پورا خیابان سر سید میں مسجد کا پلاٹ لے لیا گیا، 26 لاکھ جو دوسرا پلاٹ لیا گیا ہے اس کی 26 لاکھ قیمت ہے، 10 لاکھ ادا کر دیے گئے ہیں، باقی دوست احباب لگے ہوئے ہیں. اگلے جمعے مسجد کا افتتاح ہو رہا ہے، وہاں پر میں مسجد قدوس میں توصیف الرحمان صاحب جمعہ پڑھائیں گے، اور میں انشاءاللہ مسجد الرحمان میں خیابان سر سید امین ٹاؤن میں جمعہ پڑھاؤں گا. ساتھیوں سے یہ درخواست ہے کہ اس مسجد کے تعاون کے لیے بھی وہاں آئیں تاکہ اس پلاٹ کی قیمت ادا کی جا سکے. دوسرا اعلان یہ ہے کہ ہر مہینے کا پہلا جمعہ نماز جمعہ کے بعد جنرل سیکرٹری یا اکاؤنٹنٹ کے گھر مسجد کا حساب اوپن کیا جائے گا. ہر مہینے کے پہلے جمعے جو آدمی چاہے وہ چندہ دے رہا ہے یا نہیں دے رہا، اگر مسجد کا حساب چیک کرنا چاہے محمدی ویلفیئر ٹرسٹ کے جنرل سیکرٹری کے گھر یا اکاؤنٹنٹ کے گھر میں مسجد کے وہ رجسٹر موجود ہے، جس آدمی کو چاہیے کہ وہ مسجد کا حساب چیک کرے اس کو اجازت ہے. اسی طرح یہ اعلان بھی ہے کہ اگلے جمعے سے انشاءاللہ مسجد کے دروازے پر 2 ڈبے رکھ دیے جائیں گے، ایک جس میں مسجد کی تعمیر کا چندہ ڈالا جائے گا اور دوسرے میں مدرسے کے لیے تعاون ہوگا. بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کے ہاتھوں میں دیں تو وہ غلے میں آپ ڈالیں اور جمعے کی نماز کے بعد انتظامیہ اس ڈبے کو کھول کر اس کی رسید کاٹا کرے گی. سوال یہ ہے کہ کیا تعظیمی سجدہ کرنا شرک ہے یا حرام؟ تعظیمی سجدہ کرنا شرک ہے اور حرام بھی ہے. شرک اس لیے کہ پہلے سجدہ کیا جاتا تھا بزرگوں کو، جیسا کہ پچھلی شریعت میں جائز تھا، وہ زندہ ہیں اس کو سجدہ کر رہے ہیں، یہ ان کی تعظیم ہے،
لیکن ایک شخص قبر کو سجدہ کر رہا.
اب یہ کس کی تعظیم ہے؟ مٹی کے ڈھیر کی تعظیم ہے یا اس کا وہ عقیدہ ہے کہ یہ قبر والا تو کرنی والا ہے؟
چونکہ اس کا عقیدہ بگڑا ہوا ہے لہذا یہ سجدہ کرنا قبر کو تعظیمی سجدہ کرنا یہ شرک کہلائے گا اور یہ حرام بھی. یورپ کے علاقے تک حضرت عمر کا پھیلایا ہوا اسلام ختم ہو گیا اور صوفیوں کا بر صغیر میں پھیلایا ہوا اسلام ابھی تک زندہ ہے. صوفیوں کی اس دلیل میں کہاں تک دم ہے کہ حضرت عمر کا اسلام پھیلایا ہوا تلوار سے تھا اور صوفیوں کا پیار سے تھا. اب دیسی گھی کیوں ختم ہو گیا اور ڈالڈا نکلی گھی کیوں آ گیا؟ اصلی چیز محنت سے بنتی ہے اور نکلی چیز آرام سے. اصلی چیز عقیدہ توحید حضرت عمر کا پھیلایا ہوا دین جس میں انہوں نے حضرت اسود کو بھی کہہ دیا تھا لا تنفع ولا تضر, نہ تو نفع کا مالک نہ نقصان کا, چاہے جنت سے کیوں نہ آیا. وہ دین تلوار سے نہیں پھیلا, لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی جبر نہیں. حضرت عمر نے کسی یہودی یا عیسائی کی عبادت گاہوں کو نہیں گرایا. یہ غلط ہے کہ تلوار سے اسلام پھیلا. ہاں ان قوانین کو ضرور ختم کیا جو اسلام کو قبول کرنے میں رکاوٹ تھے. یہ اصلی دین زیادہ اس لیے نہ چل سکا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا خیر ہے اب شر آئے گی, شر بڑھتی چلی جائے گی قیامت تک, پھر اس کے بعد خیر آئے گی عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں, اور اس کے بعد پھر شر غالب آ جائے گا. یہ اللہ کے نبی کا فرمان آپ کی پیشن گوئی تھی, شر نے بڑھنا ہی تھا, خیر نے کم ہونا ہی تھا, ختم نہیں ہو سکتی خیر. لا تزال طائفۃ من امتی, میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر ڈٹا رہے گا, ختم نہیں ہوگی, ہاں کم ضرور ہو جائے گی. صوفیوں کا لایا ہوا دین اس لیے زیادہ چلا کہ ہندو مردے کے 3 دن کے بعد ہڈیاں اٹھایا کرتے تھے, ہڈیاں چنا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے یہ پھل, اس رسم کا نام پھل رکھا ہوا تھا. ہمارے صوفیوں نے کہا یہ قل, بن جاؤ مسلمان, کرو وہی کام. وہ ہڈیاں چنتے تھے, تم دانے چنا کرو, اس پر پڑا کرو, تمہاری جو حرکت ہے نا وہ پوری ہو جائے گی, لہذا تم اس کا نام کل رکھ لو. صوفیوں نے وہ اسلام دیا کہ تم مندر میں جا کر وہ بھجن گاتے ہو, یہاں مسجد میں آ کر قوالی کر لیا کرو, سارنگی بجا لیا کرو, ہم تمہیں اجازت دے دیں گے. اب صوفیہ کا اسلام وہ ہے جو ہندوؤں سے ملتا جلتا ہے, کوئی فرق نہیں. کلمہ پڑھنے کے بعد اگر تم مندر میں جا کے ٹل بجا دے ضیاء الحق کی طرح, کوئی فرق نہیں پڑتا. ماتھے پر تلک لگوا لے, چودھری شجاعت ہندوؤں کی دیوالی میں جا کر شریک ہو. اسلام پر کوئی, اسلام کوئی اتنا سخت نظر ہے؟ توبہ, اسلام بڑا ہی نرم, موم کی طرح جس طرف چاہے پھیر لو اس کو. تو یہ اسلام واقعی نقلی اسلام نے واقعی چلنا تھا. اصلی اسلام محنت والا ہوتا ہے, یہ محنت سے ہی برقرار رہتا. نماز کے کتنے ارکان ہیں؟ کیا ایک شخص آغاز میں امام کی قرات سے پہلے فاتحہ پڑھ لے تو کافی ہے؟ نماز کے ارکان, نماز کے فرائض, یہ بات کے لوگوں نے بنائے ہیں. اسی لیے امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں 8 ہیں, شاگرد فرماتے ہیں 7. شاگرد اور استاد میں اختلاف ہے, کوئی 8 کہہ رہا ہے, کوئی 7 کہہ رہا ہے. امام شافعی اور امام ابو حنیفہ کے اندر اختلاف ہے, کوئی کہتا ہے 8 فرض ہے, کوئی کہتا ہے 7 فرض ہے. اگر اللہ یا اللہ کے نبی نے مقرر کیے ہوتے اختلاف نہ ہوتا. یہ دلائل کے ذریعے سے دیکھتے ہیں کہ کہاں اللہ کے نبی نے حکم دیا. اس لیے قیام فرض ہے, قرات فرض ہے, رکوع فرض ہے, سجدہ فرض ہے, تشہد فرض ہے. باقی سلام پھیرنے کی بجائے ہوا خارج کر دو تب بھی نماز ہو جاتی ہے فقہ حنفی کے مطابق. یہ ان چکروں میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے. مولوی کوئی آدمی اہل حدیث ہو جائے, مولوی کے پاس جائے, اچھا تو اہل حدیث ہو گیا, تجھے پتا ہے دین کا؟ ہاں جی پتا ہے, اللہ کی توحید, نبی کی رسالت. اچھا پتا استنجے کے کتنے فرائض ہیں, کتنے واجبات ہیں, کتنے سنتیں ہیں اور کتنے مباحات ہیں, گرمی کا استنجا کیسے ہوتا ہے, سردی کا استنجا کیسے ہوتا ہے,
اب وہ چکرا جائے گا کہ یہ کہاں سے آ گیا. یہ لوگوں کو پھنسانے کے مولویوں کے طریقے ہیں. چھوڑ دیجئے اس بات کو, بس جس طریقے سے اللہ کے نبی نے نماز پڑھی اس طریقے سے پڑھیں. سورۃ فاتحہ اگر پہلے پڑھ لی جائے امام سے تو کوئی حرج نہیں. کس جگہ چار یا اس سے زیادہ بندے ہوں, امامت کا حقدار کون ہے؟ امامت کا حقدار وہ ہے جو عالم دین ہو, کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو قرآن کو زیادہ پڑھنے والا ہو. اس وقت قرآن کو زیادہ پڑھنے والے ہی عالم دین ہوا کرتے تھے. صرف یہ نہیں کہ وہ قرآن زیادہ اچھی طرح جانتے ہوں. اگر یہ معاملہ ہوتا تو اللہ کے نبی ابو بکر کو اپنے مصلی کا امام نہ بناتے. عبید بن کعب اور تمیم داری جو مسلمانوں کے اس وقت کے قاری حضرات تھے ان کو امام بناتے. امامت کا حق اس کو ہے جو قرآن بھی پڑھنا جانتا ہو اور دین کا علم بھی رکھتا ہو. میت کی جنازہ میں شرکت کے لیے دور سے آنے والوں کے لیے رشتہ داروں کو کھانا کھلانا جائز ہے کہ نہیں؟ ہاں, جن کے ہاں میت ہو گئی ہے وہ کھانا نہ بنائے بلکہ وہ کھانا بنائے جو ان کے رشتہ دار ہیں اور آنے والوں کو کھانا کھلا سکتے ہیں. تیجا, دسواں, چالیسواں تو بدعت ہے. سنت طریقہ کیا ہے؟ مسجد کی تعمیر صدقے کی رقم سے. مسجد کی تعمیر کر دیں, مدرسہ بنا دیں, کنواں بنا دیں, غریب کی مدد کر دیں, کسی بچی کی شادی کر دیں, یہ سارے صدقہ جاریہ ہیں. آپ کے مناظرہ وحدت الوجود کے متعلق فضل چشتی سیالوی کے ساتھ دیکھ کر عقیدہ وحدت الوجود سے توبہ کی اور اصل عقیدہ کتاب و سنت والا اپنایا, لیکن بعض علماء اہل حدیث مناظرے کی مخالفت کیوں کرتے ہیں جبکہ اس سے ہمارا آدھا خاندان مسلمان ہو گیا؟ یہ ان سے جا کر پوچھیں کیوں کرتے ہیں؟ اصل میں ان کو آتا نہیں اس لیے مخالفت کرتے ہیں. یہ کیا پڑا ہے ان مناظروں میں, بس سیدھی سادھی تبلیغ کیا کرو. جب کسی کو کوئی نہ آئے تو بس پھر اسی طرح کے بہانے کرتا. کیا گھر میں سورۃ یاسین پڑھنا چاہیے, اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ ہاں, اس کی فضیلت آتی ہے, قرآن کی تلاوت کریں, اس میں سورۃ یاسین بھی پڑھنا چاہیں تو وہ بھی پڑھیں. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وينهى عن الفحشاء والمنکر والبغی يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.